أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات
الله محمد.
ایک مرتبہ اور بلند
محمد.
مدرسہ حسینی کے طالب علموں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ میرے دو خطاب کے فقرے ممکن ہے بعض اہل ذوق پکراں گزریں، اس لیے کہ مجمع میں مجھ سے خود بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، میرے ہم عمر بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھ سے بزرگ حضرات بھی نظر آ رہے ہیں. جو سن میں بزرگ ہوں، اردو میں انہیں عزیز کہہ کے خطاب نہیں کرتے، اردو کا محاورہ ہے. لیکن بعض چیزیں بعض محافل میں خصوصیت رکھتی ہیں، بعض حریم ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں قدم رکھنے کے بعد وقت کا، سن کا، سال کا، شب و روز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح جیسے ماہ و سال کا نسبی اعتبار کوئی اعتبار نہیں رکھتا، اسی طرح بعض مدرسے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے خاکی بندوں کے لیے جب تک بھی پڑھتے رہیں اس میں طالب علم ہی رہتے ہیں. یہ بھی فرق ہے نا، بڑا فرق ہے. دنیا کے مدارس و مکاتب میں آپ تشریف لے جائیں تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں مکتب کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک منزل وہ آتی ہے، یونیورسٹی میں بھی چلے جائیے، ابھی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیا، اب اس کے بعد پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے معنی ہے کہ دنیاوی درسگاہ نے بتا دیا کہ ہماری حد یہیں تک ہے. یہ صرف مدرسہ حسین علیہ السلام ہے. یہاں کوئی حد یقف نہیں ہے. جو صبح کی مجلس میں میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر انسان اپنے اندر وہ مزاج پیدا کر لے کہ جو اسے معلوم ہو اسے معمول بنا لے، معلوم کو معمول بنا لے، علم کو عمل بنا لے. اگر یہ مشق، یہ ممارست پیدا ہو جائے، اگر یہ زندگی کا ملکہ بن جائے کہ جتنا علم حاصل ہو اسے عمل میں تبدیل کر دیا جائے، عمل میں ڈھال دیا جائے، تو وہ سطح عمل پہلے والے سطح علمی سے برتر سطح علمی تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. معراج روح بشری کے لیے یہی سلم ہے، یہی معراج ہے. معراج و سلم یعنی سیڑھیاں. دیکھیے، جسم کے بلندی تک جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. معراج کے ایک معنی لغت میں سیڑھی کے بھی ہیں. ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، وہاں جا کئی معنی، وہاں ایک سیڑھی کے معنی میں. سلم وہ بھی سیڑھی کے معنی میں. ممبر کسے کہتے ہیں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ روح کے ارتقاء کے لیے یہ لکڑی کے اور پتھر کے جو ممبر بنتے ہیں یا سیڑھیاں بنتی ہیں، یہ سلم، یہ معراج، یہ ممبر، یہ پلیٹ فارم، یہ کرسی، یہ عرش جو ہم بناتے ہیں مادی، یہ جسم کو تو بلندی تک پہنچا دیتے ہیں مگر روح ہے انسانی کو بلندی تک نہیں پہنچاتے. اگر روح ہے انسانی کو بلندی تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی ظرف ہوتا ہے. جیسا راکب ہو ویسا مرکب ہو. روح کو بلندی تک جانے کے لیے پتھر کی یا لکڑی کی یا لوہے کی سیڑھیاں درکار نہیں ہیں، اسے صرف علم و عمل کی سیڑھی درکار ہے. علم حاصل کرو، روح بلند ہوگی. عمل کرو، روح اور بلند ہو جائے گی. پھر علم حاصل کرو، وہ عمل خود ایک بلندتر علم تک پہنچائے گا. وہ بلندتر علم ایک اور بلندتر درجہ عمل تک پہنچائے گا. یہ وہ ممبر ہے کہ جو ارتقاء روح کے لیے ہے. ارتقاء روح کے لیے. یہ ارتقاء اور عروج کی بحث اس لیے سامنے آ گئی کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت قرآن مجید میں اسراء و معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بلندتر صلوات. معراج پیغمبر، اولاً وجود مبارک و مقدس پیغمبر کو اپنے وجود سے قیاس نہ کیجیے گا. ہمارا جسم خاکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے جسم پہ قیاس نہ کیجیے گا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضور کے جسم مبارک کو بھی اپنے جسم پر قیاس نہ کیجیے گا. خود تمام عالم اسلام کے نزدیک جو چند صحیح السند روایتیں ہیں جسے کوئی بھی ضعیف نہیں قرار دے سکتا، چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، صرف چند چیزیں. مثلا یہ صحیح السند حدیث ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں، یعنی پیچھے دیکھنے کے لیے مجھے سر کو پیچھے کی طرف موڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یہ کسی مادی آنکھ اور مادی سر اور مادی جسم کے انسان کے لیے ممکن ہے؟ کتنی ہی قوی نگاہ ہو مگر ممکن ہے کہ جس طرح ہم آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے رہیں؟ ممکن نہیں ہے نا. اس کے معنی کیا ہیں؟ اسی سے یہ تمام مکاتب کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے. دوسری حدیث فرماتے ہیں میں بظاہر سوتا ہوں، سوتا ہوا نظر آتا ہوں تمہیں، مگر جیسے تم سونے میں غافل ہو جاتے ہو میں غافل نہیں ہوتا. سب کے نزدیک مسلم ہے یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ میں سوتا ہوں آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر جیسے تم سوتے ہو تو غافل ہو جاتے ہو, تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی. ہمیں سب خبر ہوتی ہے, آنکھیں بند ہوتی ہیں, بظاہر سو رہا ہوتا ہوں مگر میں غافل نہیں ہوتا. یہ کون سی کیفیت ہے؟ اعلان فرما رہے ہیں اور اس کا تجربہ دنیا نے بارہا کیا. یہی دو چیزیں کافی ہیں حقیقت جسمانی ہے پیغمبر کو بھی سمجھنے کے لیے. کسی بھی سائنسداں سے, کسی ڈاکٹر سے, کسی طبیب سے پوچھ لیجئے, یہ جو نظام جسم ہے اس کو برقرار رہنے کے لیے نیند بھی ضروری ہے. اور نیند کی وہ تمام خصوصیتیں ضروری ہیں, غفلت کا طاری ہونا ضروری ہے, آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جانا ضروری ہے. اگر کوئی اس طرح کی گہری نیند نہیں سو سکتا تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی. حضور فرما رہے ہیں میں لیٹتا ہوں سوتا ہوں بظاہر مگر غافل نہیں ہوتا تمہاری طرح. کیا یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جسے تم کہتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے, جو اس کی شان ہے وہی شان اس کے نمائندے میں بھی پائی جاتی ہے. یہ کون سی شان ہے؟ سو رہے ہیں مگر نہیں سو رہے ہیں. جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا اور سب کو تسلیم ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور سوتے ہیں, سوتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر سوتے نہیں ہیں. حضور میں یہ شان اس لیے ہے کہ حضور اسم مبارک الحی کے مظہر ہیں, اور یہی شان حضور کے جانشین میں بھی ہے. اس لیے تو آپ کہتے ہیں کہ زندگی بھر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کبھی سوئے نہیں. اچھا کبھی سوئے نہیں, مگر اکثر لوگوں نے سوتے ہوئے دیکھا. جنہوں نے سوتے ہوئے دیکھا انہوں نے ظاہری آنکھوں سے امیر المومنین کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا, مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امیر المومنین سو رہے تھے. ایک مرتبہ ضرور سوئے, ایسا سوئے کہ سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا, زمین تا آسمان فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی. علی سو رہے ہیں, علی سو رہے ہیں. یقیناً وہ شب عجیب شب تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو, اپنے حبیب کو, اپنے عبد کو, اپنے محبوب کو زمین تا عرش وہ سیر جو دوسروں سے ممکن نہیں ہے وہ لمحوں میں سیر کرا دی. اس سیر میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ وقت کی اہمیت نہیں ہے, ادھر سے عطا کیا ہو رہا ہے اس کی اہمیت, ادھر سے کیا عطا ہو رہا ہے اس کی اہمیت ہے, وقت کی کوئی اہمیت نہیں. زیادہ وقت صرف ہوا یا کم وقت صرف ہوا اس کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت یہ ہے کہ اس وقت میں حاصل کیا ہوا, کتنا ہوا. یہ وقت نسبی ہے, وقت پر بہت سے فلاسفہ نے گفتگو کی ہے, بہت سے سائنسدانوں نے گفتگو کی ہے, ٹائم کی حقیقت کیا ہے, ٹائم کا نیچر کیا ہے, اور فلسفہ زمان پر گفتگو ضروری بھی ہے بطور خاص معراج کی بحث میں, اس لیے کہ ٹائم ریفرنس اس میں آتا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، مادی علائق سے برتر ہے وہ ذات، مادہ و مادیات، مکان و مکانیات، زمان و زمانیات سے برتر ہے، منزہ ہے وہ ذات جو رات و رات، رات کے ایک مختصر سے وقفے میں اپنے بندے کو لے گئی. یہ چونکہ آیت میں آ گیا ہے مختصر سا وقفہ، اس لیے زمان کی بحث لازم ہے. آیت میں دونوں حوالے ہیں. خدا کی قسم اس آیت کی عجیب و غریب شان ہے، نہ جانے میں طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ معراج میں گفتگو کی ہے، مگر اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آج سے پہلے کسی تقریر میں میں نے یہ جملہ نہیں عرض کیا تھا. تنہا یہ آیت ایسی آیت ہے جس میں زمان اور مکان اور لا زمان و لا مکان دونوں کی حقیقت سمو کے رکھ دی ہے. ایسا حکیمانہ بیان اور ایسا دلاویز، بشرطے کہ عربی زبان کا ذوق ہو کسی کو، اس عربی کا جو قرآنی عربی ہے، اور اس عربی کو اس لہجے میں سنے کوئی جو ہاشمی لہجہ ہے. زمان کا حوالہ بھی ہے اور اسی حوالے کے ساتھ لا زمان کی طرف بھی ذہن کو منتقل کیا گیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. زمان کی بحث آ گئی تو ایک جملہ عرض کر دوں، اسے یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سے متعلق کہا جاتا ہے ازلی ہے اور ابدی. یہ الفاظ سنتے ہیں نا، ازل اور ابد. جب ازل و ابد سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو کیا معنی، کیا مفہوم ذہن میں ہوتا ہے؟ میں طالب علم ہوں تو طالب علم آنا ہی تو بات کروں گا، آزمائش میں مبتلا ہو گئے آپ، یوں ہی کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ واقعی آپ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. ازل جب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ابد جب کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ شعر میں، ادب میں، فلسفے میں، دینیات میں ازل ابد، ازل ابد، ازل ابد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے. جب ازل کہتے ہیں لفظ ازل تو کیا مراد ہے؟ سمجھتے ہیں زمانے کا آغاز، یہی سمجھتے ہیں نا. ابد یعنی زمانے کا انجام. جیسے ہی آغاز کہا ایک محدود وقت کا تصور پیدا ہوا، ازلیت وہیں ختم ہو گئی. جیسے ہی ابد کہہ کر آپ نے زمانے کے سلسلے کے آخری ٹکڑے کا تصور کیا، ویسے ہی ابدیت ختم ہو گئی. توجہ ہے؟ جہاں محدود ہونے کا تصور پیدا ہوا وہاں ازلیت ختم ہو گئی. تو آپ ازل کہہ کر ازلیت کی نفی کرتے ہیں، ابد کہہ کر ابدیت کی نفی کرتے ہیں. سمجھتے ہیں ازل آغاز وقت تھا جو ختم ہو چکا، ابد انجام وقت ہے جو آئے گا. جو آئے گا وہ وقت ہوگا، ابد نہیں ہوگا. جو گزر چکا وہ وقت تھا، وہ ازل نہیں ہے. ازل باطل وقت کا نام ہے. وقت ظاہر ہے، ازل باطن. زمان ظاہر ہے، ابد باطن. اب اسے ذرا سے سمجھ لیجئے، دیکھیے ہے مشکل بحث. آپ تشریف فرمائیں، آپ کا بھی ایک ظاہر و باطن ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا ظاہر و باطن ہے. یہ جسم آپ کا ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کا جسم، آپ کا قد، آپ کی قامت، آپ کا رنگ، سب نظر آ رہا ہے. لیکن جس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اسی وقت آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں، آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں، وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ ہے آپ کا باطن. وہ کل باطن وہی نہیں ہے، وہ ایک باطن ہے. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، شاید کوئی کام کی بات کہہ کے آ جاؤں آپ کے درمیان سے. یہ جسم آپ کا ظاہر ہے اور آپ کا باطن آپ کے افکار ہیں، خیالات ہیں. عقل آپ کا باطن آپ کی عقل ہے، آپ کا باطن آپ کی روح ہے. یہ جسم آپ کا ظاہر ہے، توجہ ہے. آپ کے ظاہر میں تغیر ہو رہا ہے، ایک شخص پیدا ہوا تھا 70 برس پہلے 80 برس پہلے جب پیدا ہوا تھا تو بچہ تھا، ننا منا سا، اس کے بعد اس میں تغیر پیدا ہوا، جسم تبدیل ہوتا رہا، بالغ ہوا 20 برس. ذرا سا نازیبہ سی مثال ہو جائے گی مگر ہے بات کو سمجھنے کے لیے، ایک فلسفیانہ نقطے کو سمجھنے کے لیے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کا یہ جسم مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، سیل ہمارے تمام سیلس تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اصلاً یہ پورا جسم چند برسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ جلد ہماری تبدیل ہو جاتی ہے، جو پہلے تھی وہ نہیں رہ جاتی. اجب 20 برس کے جوان نے خدا نخواستہ کوئی جرم کیا، ایسا جرم کہ جو قابل تعزیر ثابت ہوا، یہ جرم جا کر 80 برس کی عمر میں. یہ سائنسدانوں کی تھیوریاں لے جا کر کورٹ میں کہہ سکتا ہے کہ جناب والا اب میں بدل چکا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس نے جرم کیا تھا، اس لیے میں اب سزا کا مستحق نہیں ہوں. یہ دیکھیے فلاں سائنسداں کیا کہتا ہے، یہ فلاں سائنسداں کیا کہتا ہے، یہ فلاں. 20 برس کی عمر میں جتنے میرے جسم میں سیلس تھے، جتنے خلیے تھے، جو کچھ تھا مکمل طور پر تبدیل ہو چکا، میں وہ ہوں نہیں. سائنسی حقیقت یہ ہے کہ میں وہ نہیں ہوں. تو اس وقت میں نے جرم کیا تھا، آج کسے آپ سزا دے رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی کورٹ اسے تسلیم کرے گی آرگومنٹ کو؟ کس قدر سائنٹیفک آرگومنٹ ہے، علمی سائنٹیفک، مگر قبول نہیں کرے گی. کیوں قبول نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ یہی عقل بشری جو کہتی ہے کہ جسم تبدیل ہوتا ہے، یہی عقل بشری وہ کہتی ہے کہ کوئی ایک حقیقت ہے جو ثابت رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی. ایک حقیقت آپ کی ثابت ہے، وہ شخصیت وہی. جج مسکرا کے کہا جی ہاں جی ہاں صحیح فرما رہے ہیں، یہ بایولوجی کی کلاس تھوڑی ہے میاں، عدالت ہے، یہ بایولوجی کی کلاس نہیں ہے، یہ فزکس کی کلاس نہیں ہے، عدالت ہے. آپ کی شخصیت وہی ہے جو 20 برس کی عمر میں آپ نے جرم کیا تھا، آج 80 برس کی عمر میں آپ کو اس جرم چونکہ ثابت ہو گیا، اس وقت آپ ملزم تھے، اب تک آپ عدالت کی نگاہ میں ملزم تھے، لیکن اب آپ مجرم ہو چکے، ثابت ہو چکا جرم، آپ کو سزا ملے گی. سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ حقیقت ذات ایک ہے، تبدیل نہیں ہوئی. یہ جو تبدیل نہیں ہوئی یہ باطن ذات ہے، جو تبدیل ہو گئی وہ ظاہر ذات ہے. باطن ایک رہا، ثابت رہا، متغیر نہیں ہوا، ظاہر تبدیل ہوتا رہا، مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. لیکن یہ باطن اتنا قوی ہے کہ متغیر ہونے والے ظاہر کو بھی منسجم رکھتا ہے، خود تو ثابت رہتا ہی ہے، متغیر کو بھی ثابت بنا کے رکھتا ہے. جس طرح آپ کے وجود میں ظاہر ہے اور باطن، اسی طرح زمانے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. ظاہر زمان متغیر ہے، جسے وقت کہتے ہیں، جسے لمحوں میں، ثانیوں میں، منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ، ماہ و سال میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کا جو باطن ہے جو کبھی تقسیم نہیں ہوتا، وہ ازل بھی کہلاتا ہے، ابد بھی کہلاتا ہے. سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فلسفی کے نکات پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ہم آئے ہیں فضائل سننے کے لیے، مصائب سننے کے لیے، یہ ازل و ابد سمجھا رہے ہیں، یہ اس میں کیا, اور یہ ماشاءاللہ ان کا ذوق دیکھیے, اس پہ نعرہ بھی لگوا رہے ہیں. ارے کسی اور مجلس میں نعرے لگتے ہیں ازل و ابد کی بحث پہ ہیں, لیکن ان کا ذوق ہے, ان کا ذوق ہے. دیکھیے میں کیوں عرض کر رہا ہوں, ظاہر بدل رہا ہے باطن ثابت ہے. باطن اگر مضبوط ہو تو ظاہر کو بھی ثابت رکھتا ہے. زمانہ ظاہر ہے جو بدل رہا ہے, لمحوں میں, ساعتوں میں, دنوں میں, راتوں میں, مہینوں میں, برسوں میں, صدیوں میں وقت تقسیم ہو رہا ہے, مگر ازل جوں کا توں قائم ہے. ازل جوں کا توں قائم ہے, ازل گزر نہیں گیا, آج بھی ازل موجود ہے. ابد آئے گا نہیں, آج بھی ابد موجود ہے. اگر یہ زمانے کی, ٹائم کی, وقت کی حکیمانہ حکیمانہ حقیقت واضح ہو جائے, منکشف ہو جائے, تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کیسے کہتے ہیں محمد اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, علی اس وقت بھی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. ایک بلندتر صلوات پڑھیں, پھر ٹھہر کے عرض کر رہا ہوں, یہ ممبری نقطہ نہ سمجھیے گا اسے, یہ الفاظ کا گورک دھندا نہیں ہے, یہ حکیمانہ بحث ہے حقیقت زمان سے متعلق. فلسفی آف ٹائم, نیچر آف ٹائم, ٹائم کی حقیقت کیا ہے اور ازل کیا ہے اور ابد کیا ہے. اگر ازل سمجھ میں آ جائے کہ ظاہر زماں ہے, باطن ازل ہے, ظاہر زماں ہے, باطن ابد ہے, اگر یہ ظاہر و باطن سمجھ میں آ جائے تو یہ تمام روایتیں جن پہ تعجب کرتے ہیں لوگ, ارے آپ کیسے کہتے ہیں آدم بعد میں پیدا ہوئے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی نسل مبارک میں پیدا ہوئے, ان کا وجود آپ آدم سے پہلے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ثابت ہے, ہم کرتے نہیں ہیں, ثابت ہے, ہم ثابت کرتے نہیں ہیں. وجود مبارک و مقدس مصطفیٰ, وجود مبارک و مقدس مرتضی, وجود مبارک و مقدس زہرا, وجود خمسہ نجبا بہت پہلے تھا, بہت پہلے تھا, بہت پہلے تھا. ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب سے ہیں, کب تک رہیں گے. اور یہ کہنا ان کو شان الوہیت سے متصف کرنا نہیں ہے, یہ کرنا, یہ کہنا شرک نہیں ہے, یہ کہنا بدعت نہیں ہے, ہرگز نہیں. یہ مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے, یہ عبد ہیں, وہ معبود ہے, مگر ان کی حقیقت تب سے ہے جب سے اس کا فیض ہے. یہ واسطہ فیض ہیں, یہ واسطہ فیض ہیں. اس میں کسی حکیمانہ نقطہ نظر سے تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے آپ کے سامنے یہ ایک تسلسل زمان میں تشریف لائے, لیکن ان کے وجود مبارک و مقدس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمان و مکان کے حجابات اٹھائے اور انہیں معراج پر بلایا تاکہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ یہی واسطہ فیض ہیں, ظاہر اور باطن کو جوڑنے والے ہیں تو یہ ہیں, زمانہ ہے تو ان سے, اور ازل کی تجلی ابد تک پہنچ رہی ہے تو ان سے. سبحان الذي اسرى بعبده, منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو لے گیا, اسرا لے گیا راتوں رات, لیلا من المسجد الحرام, رات کے ایک حصے میں, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب یہاں پر آپ حضرات کے ذہنوں میں جو عام سوالات ہیں ان کی طرف بھی متوجہ ہو جاؤں. اس وقت تک ابھی تک اس جملے تک جو بحث ہوئی اسے فراموش نہ کیجیے گا خدا را. اگر ازل و ابد کی بحث روشن ہو جائے, اگر یہ نقطہ روشن ہو جائے کہ ازل باطن زماں کا نام ہے, ابد باطن زماں کا نام ہے, اور یہ قائم ہے, یہ نہیں کہ ازل تھا, نہیں ازل ہے, ابد ہے باطن ہے زماں کا, ازل ایک باطن, ابد دوسرا باطن, باطن باطن. خود جیسے قرآن مجید کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور پھر اس کا باطن ہے, اور باطن کا باطن ہے, باطن کا باطن ہے, باطن کا باطن ہے. خود انسان کا ایک ظاہر ہے, اور خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اس پوری کائنات میں انسان سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں ہے, اور جتنا اس کا ظاہر حسین ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا باطن حسین ہے, بشرطے کہ قدورت زماں سے مقدر نہ ہو جائے. انسان سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں ہے, اور جتنا اس کا ظاہر حسین ہے اس سے زیادہ اس کا باطن حسین ہے, اور اس کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے, اور اس باطن کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے, اور اس باطن کا باطن اس سے زیادہ حسین ہے. عزیزان گرامی, جوانان عزیز, میرے ذہین نوجوان یہ جملہ سنیں اور یاد رکھیں. بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں جو سماوات کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر جب آتا ہے تو آپ سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا کریں. یاد رکھیے گا یہ جملہ, سر اٹھا کے اوپر نہ دیکھا کریں. یہ سماوات محدود ہیں, گریبان وجود میں منہ ڈال کر جھانکنے کی کوشش کریں اپنے اندر, اللہ نے آپ کے وجود میں کتنے آسمان خلق کیے ہیں. یہ شاعری نہیں ہے, یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں, یہ خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے. آپ کے وجود میں, آپ کے باطن میں کتنے آسمان ہیں, کتنے آسمان ہیں آپ کے وجود میں, اور حق سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی تک پہنچنے کے لیے یہ جو آپ کے خارج میں فضا ہے اور آسمان, اس میں ٹریول کرنے سے اللہ نہیں ملے گا, وجود کے اندر جو آسمان ہے اس میں سفر کرنے سے خدا ملے گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
آواز بلند سلام.
ہر سفر کرنے سے خدا تھوڑی ملے گا, یہ بڑا مغالطہ ہے. یہ آپ کے وجود کے اندر, اور یہ بات بھی کس نے کہی؟ حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. ارے بھائی, علی کا تذکرہ ہے تو بلند صلوات ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا ہے, چار شعر کا ایک قطعہ ہے جو حضرت کے سے منسوب دیوان میں موجود ہے, اس کا ایک ہی شعر بے پناہ ہے. فرماتے ہیں, اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طول عالم الاکبر, کیا تم اپنے کو اے انسان, اے بشر, کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا مادی جرم سمجھتے ہو, ایک چھوٹا سا مادی وجود, حقیر سا مادی وجود؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. حال یہ ہے تمہارا کہ وفی کم طول عالم الاکبر, تمہارے اندر عالم اکبر کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے. تو یہ عالم اصغر ہے جو باہر نظر آ رہا ہے, یہ پورا کاسموس, یہ کاسمولوجی, یہ عالم اصغر ہے, عالم اکبر آپ کے اندر پوشیدہ ہے.
اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس جملے کو اس نقطہ نظر سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اور میں آسمان کے راستوں سے زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں۔ جب علی کہہ رہے ہیں مطلقاً آسمان کے راستے، یہ جو باہر آسمان نظر آ رہے ہیں یہ بھی، یہ تو علی کے لیے زمین کی منزلت رکھتے ہیں۔ ارے جسے تم آسمان سمجھتے ہو یہ علی کے قدموں کے نیچے کی زمین ہے، اس آسمان کو تلاش کرو جسے علی آسمان کہتے ہیں۔ عموماً آپ اس طرح کے بیانات سے مانوس نہیں ہیں، یہ بظاہر آپ کی ظاہری سماعتیں مانوس نہیں ہیں، گوش دل مانوس ہے۔ آپ کا گوش دل مانوس ہے، یہ سماعت ظاہری جو ہے شاید مانوس نہ ہو۔ یہ بحث بہت اہم ہے، آج ہر فرد جا کر یہ سوچے کہ اس نے کبھی سوچا جب بھی آسمان کا لفظ آیا باہر دیکھا، جب بھی آسمان کا لفظ آیا باہر ہی دیکھا نا، آسمان کو تلاش کرنے کے لیے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لامتناہی ہے، یہ متناہی ہے، یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عادتاً سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، بعض حضرات نے ہو سکتا ہے ان کا تخلص ہی سبحان اللہ رکھ دیا ہو، بعض حضرات نے واہ واہ ان کا تخلص رکھ دیا ہو، لیکن ان کی واہ واہ میں، ان کی سبحان اللہ میں جو عشق اہل بیت ہے، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ بحث کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب دو آسمان الگ الگ نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ ایک آسمان یہ جو ہے تو زمین، آپ اسے آسمان سمجھتے ہیں، ایک یہ محدود آسمان جو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آسمان تو رہوار مبارک مصطفیٰ کے ٹاپوں کی گرد ہے، غبار توسن مصطفیٰ، یہ آسمان۔ ہاں شاعرانہ عبارت ضرور معلوم ہوتی ہوگی آپ کو، لیکن شاعرانہ مضمون نہیں ہے، حقیقت اس کائنات کی یہی ہے۔ یہ پوری کائنات پیکر مبارک مصطفیٰ کی نسبت سے خاک قدم مصطفیٰ کے برابر ہے، پوری کائنات، پوری کائنات، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ جتنی بڑی کائنات ہے جس میں سائنسداں حیران حیران پھر رہے ہیں، یہ سب خاک قدم مصطفیٰ ہے، آسمان اندرون ذات مصطفیٰ ہے۔ جہاں سفر آسان نہیں ہے، اب اگر آسمان بھی دو ہو گئے، زمان بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو پھر معراج کی بحث کہاں شب بھر میں پوری ہو سکتی ہے۔ یہ سب تو معراج کے بیان کی تمہید ہے، یہ صرف حقیقت معراج کو سمجھنے کے لیے تمہید ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تقریباً 20-22 تقریریں معراج کے موضوع پر میں نے کی ہیں، لیکن سب تمہید ہیں، ابھی حقیقت معراج بیان نہیں ہو سکی اور ہو بھی نہیں سکے گی۔ کس کی معراج، کون جانے والا، کون لے جانے والا، کون جانے والا، کون لے جانے والا، لوگ کہتے ہیں ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں، اسی معراج نے بتا دیا کہ ملائکہ کی حد کہاں تک ہے اور سید الملائکہ کی حد کہاں تک ہے، جہاں جبرائیل جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ لو دنوت ان ملتن لحترا، اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم، فروغ تجلی بے سوزت پرم، اگر اس حد سے آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں، جہاں جبرائیل جیسے نوری فرشتے کے بالوں پر جل جاتے ہیں، وہاں مصطفیٰ جیسا بشر اپنے جسم مبارک کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے؟ جملہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں اس بحث کو کہ حل کا ایک زاویہ یہ ہے جو آج تک نہ کسی نے لکھا نہ کسی نے تفوہ کیا، وہ یہ کہ اگر تم جسم پیغمبر کو اپنے جسم کی طرح سمجھو گے تو یقیناً معراج ناممکن ہے۔ جسم مبارک مصطفیٰ کی حقیقت کچھ اور تھی، اس لیے ان کی معراج میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ آپ پیغمبر کے جسم کو اپنے جسم کا سا سمجھتے ہیں؟ تمہید مجلس میں میں نے کیوں گزارش کی تھی، تمہید مجلس میں میں نے کیوں گزارش کی کہ ایسی صحیح السند حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جسم مبارک و مقدس پیغمبر ہمارے جیسا جسم نہیں تھا، جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، سوتے تھے مگر غافل نہیں ہوتے تھے، جسم تھا مگر سایہ نہ تھا۔ اور سنیے، آپ ابھی باور کریں یا نہ کریں، میں نے کتاب میں روایت پڑھی ہے تو عرض کر رہا ہوں، ایک خاص پٹکا آپ کی، بہت ہی حسین قیمتی پٹکا آپ کی کمر میں تھا، آویزہ تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پٹکا بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، بڑا قیمتی ہے، مجھے عنایت فرما دیں گے؟ کہا لے لو۔ حضور عطا فرمائے، کہا لے لو۔ حضور عطا فرمائے، وہ منتظر تھا کہ حضور کھولیں گے، نکالیں گے، دیں گے، کہا بھائی ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کمر مبارک اور یوں لے لیا، جسم مبارک ویسا ہی کا ویسا ہے، اور وہ پٹکا اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آپ اس جسم کو کیا کہیں گے؟ یہ لطافت جسم پیغمبر، یہ لطافت جسم پیغمبر، یہ لطافت جسم پیغمبر، آپ کے اور ہمارے جیسا بدن مبارک تھا ان کا۔ اگر یہ بات روشن ہو جائے کہ بدن مبارک پیغمبر کیسا تھا، ہمارے بدن کے لیے ناممکن ہے خلاؤں سے گزرنا۔ پیغمبر کے جسم مبارک کے لیے ناممکن نہیں ہے، عین ممکن ہے خلاؤں سے گزرنا۔ اس لیے آپ گئے، جبرائیل لے گئے، براق آیا، ایک منزل تک براق نے ساتھ دیا، پھر براق بھی تھک گیا مگر جسم پیغمبر نہیں تھکا۔ پھر رف رف آیا، رف رف کی جب حد تمام ہو گئی مگر جسم پیغمبر کی حد تمام نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جبرائیل کے قدم رک گئے مگر پیغمبر اپنے بدن مبارک کے ساتھ آگے تشریف لے گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب ایک دو نقطے، اگر تازہ علمی نقطے آپ تک منتقل کر دیے میں نے جو قابل غور ہوں تو بس کافی ہے نا، اتنا کافی ہے، اب پھر انشاءاللہ آئندہ بحث ہوگی، آگے بڑھے گی بات۔ دو باتیں اہم یاد رکھیے گا جو آج سے پہلے ممبر پہ میں نے ڈسکس نہیں کی تھی، آج جناب اختر زامن صاحب کے حسن نیت کی برکت سے ان کے ممبر سے میں نے گزارش کی۔ پہلی بات، ازل و ابد کی حقیقت، ظاہر زمان و باطن زمان۔ دوسری بحث، معراج سے متعلق جو مغالطے ہیں ان میں اصل مغالطہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے بدن کو اپنے بدن جیسا سمجھا۔ یہی کیا کم مصیبت ہے، کیا کم ایثار ہے، کیا کم قربانی ہے، سوچ نہیں سکتے حضرات محمد علیہ السلام کے ایثار و قربانی کو۔ اپنا شعر پڑھنا نہیں چاہتا مگر مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے، میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں میر صاحب کا مشہور سلام ہے،
صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، جس پر وہ جوش کا مشہور گویا معترضانہ شعر بھی ہے کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. مگر اس کا جواب بھی کسی انیس پرست نے اچھا دیا ہے، اور جواب یہ ہے کہ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. بس اگر یہ ذہن آپ کا یہ تین اشعار قبول کر چکا، تو اب یہ چوتھا جو حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے گزارش کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو. زمیں پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. آپ ان کی معراج میں شبہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہاں بھیجا تاکہ آپ کو معراج کی راہ دکھائیں. آپ کو بتائیں کہ بلندیوں کی راہیں کیا ہیں. اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھ سے پوچھ لو آسمانوں کے راستے، آسمانوں کے راستے یعنی معراج کی راہیں پوچھ لو. اور آپ انہی کی معراج میں شبہ کرتے ہیں، اور پھر مظالم کا سلسلہ. اللہ اکبر. اسی لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں، ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں. کتب صحاح میں یہ فقرہ موجود ہے، کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں. کیا کیا اذیتیں مصطفیٰ کو نہیں پہنچی، کتنی اذیتوں، کتنے مصائب کا تذکرہ کیا. تذکرہ ممکن نہیں ہے. خود حضور کی جو ناقدری ہوئی، حضور کے فضائل کا انکار کیا گیا، پھر حضور کو جو جسمانی اذیتیں دی گئیں، اور پھر حضور کے اہل بیت پر تو قیامتیں جڑ گئیں. حضور کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی جس دروازے پہ حضور آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، مسلسل جس دروازے پر حضور آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اسی دروازے میں آگ لگا دی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں، اگر تصور تو کریں، جن بچوں کو حضور اپنے شانے پہ بلند کرتے تھے، حضور جن بچوں کو اپنے شانے پر بلند کرتے تھے، جن کے لیے حضور ناقہ بنتے تھے، وہی تو تھے جنہیں کربلا میں گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا. تصور ہے، اگر مراتب اہل بیت کا اندازہ ہو اور پھر ان واقعات پر نظر ہو تو کبھی آنسو تھم سکتے ہیں؟ یہ آواز گریہ کبھی تھم سکتی ہے؟ یہ پرانی قدیم مجلس ہے، اور یہاں مجلس کے بعد علم برآمد ہوتا ہے، اس لیے میرا ذہن حیران ہے میں کس کس کا تذکرہ کروں. ہم عام طور پہ 6 محرم کو حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر کا تذکرہ، 7 محرم کو یا شب ہفتم سے جناب قاسم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب عالم مبارک کی رعایت سے حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. ہر شہید کربلا کا وہ ہے جس نے شہادت کو منزل معراج تک پہنچایا ہے. لیکن ہاں، چونکہ شبیہ علم برآمد کی جائے گی، علم اٹھایا جائے گا، اس لیے بس دو تین فقرے عرض کروں. وہ ذات گرامی جس نے وفا کو معراج تک پہنچایا, وہ علمدار حسینی, اللہ اکبر, کیا مقام ہے, کیا منزلت ہے. سب کا مرثیہ آپ کہتے ہیں, نوحہ آپ کہتے ہیں, اس شہید کا کیا مرتبہ ہوگا جس کا مرثیہ خود حسین نے کہا. حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس کی شہادت پر نظم میں بھی اور نثر میں بھی جو دردناک کلمات ادا فرمائے ہیں, جو مرثیہ ارشاد فرمایا ہے, ایک مقام پہ فرماتے ہیں, بھیا عباس تمہارے بعد وہ آنکھیں بیدار رہیں گی جو اب تک سوتی تھیں چین کی نیند, اور جو تمہاری ہیبت سے ہمیشہ جاگتے تھے اب وہ چین کی نیند سو جائیں. اللہ وجود مبارک و مقدس حضرت عباس کیسا سہارا تھا اہل بیت کے لیے, کیسا سہارا تھا اہل حرم کے لیے, کیسا سہارا تھا جناب زینب کے لیے, کیسا سہارا تھا جناب ام کلثوم کے لیے, اور بچوں کو بس جناب عباس کے لیے ایک جملہ کافی ہے, ایک جملہ کافی ہے. بہت غور سے تحقیق کر کے کتب مقاتل کو پڑھیے, تاریخ پڑھیے, کتب مقاتل پڑھیے, ڈھونڈیے, تلاش کیجیے. دیکھیے بڑوں کا تو شعور بیدار رہتا ہے نا, بڑے سمجھتے ہیں کس کی کیا حیثیت ہے, کس کی کیا حقیقت ہے, کس کے کیا اختیارات ہیں, کس کے کیا ملکات ہیں, کس کی دسترس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, لیکن قافلہ حسینی کے بچوں کو بھی معلوم تھا کس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں. جب تک حضرت عباس کا سایہ برقرار رہا, بچوں کی امید تھی کہ پانی مل جائے, اس لیے العطش فرما کہتے رہے بچے, العطش. پانی کی طلب بس اس وقت تک رہی جب تک عباس تھے, عباس کے بعد کسی بچے نے زبان پر پانی کا تقاضا نہیں جاری کیا. کیسی آس تھی, کیسی ڈھارس تھی عباس کے وجود سے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, آپ کی آوازیں بلند. جب تک حضرت عباس رہے بچے کہتے رہے العطش, مگر جب حضرت عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا, جب حضرت عباس علیہ السلام کا عالم آپ کے لہو میں تر, حضرت سید الشہداء لے کے خیمے میں آئے ہیں, بس اس کے بعد سے کسی بچے نے پانی کا تقاضا نہیں کیا. خدا آپ حضرات کو ہمیشہ سعادت گریہ عطا فرمائے, مصائب اہل بیت میں, مصائب سید الشہداء میں, مصائب حضرت عباس میں. یہ گریہ عبادت ہے, بار بار عرض کرتا ہوں یہ گریہ عبادت ہے. حضرت عباس تاریخ پڑھیے, حضرت عباس کی جنگوں کا بھی تذکرہ تاریخ میں ہے, حضرت عباس کی شجاعتوں کا بھی تذکرہ تاریخ میں ہے, لیکن شجاعت عباس پر صبر عباس غالب ہے, شجاعت عباس پر وفا عباس غالب ہے. جناب عباس کا سب سے بڑا جہاد کربلا میں ضبط جہاد ہے, ضبط جذبہ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. آخر تک جناب سید الشہداء نے جنگ کرنے کی اجازت کہاں دی, لڑنے کی اجازت دی کہاں. حضرت ابو الفضل عباس نے جب سر جھکا کے آقا سے کہا, آقا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے, آقا نے فرمایا تم تو ہماری فوج کے علمدار ہو. حضرت عباس نے کیا کہا, آقا اب وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں علمدار ہوں, اب وہ فوج کہاں رہ گئی. امام نے پھر کیا فرمایا, کہا اچھا جانے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. عباس کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں علم ہے, مشک ہے, آپ تشریف لے گئے ہیں, آپ سب مستحضر ہیں, آپ کی آنکھوں میں, نگاہوں میں سب منظر ہے, آپ برابر یہ مصائب سنتے رہتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ان مصائب میں, تاثیر میں, علمناکی میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی. ادھر نام عباس آیا ادھر آنکھیں آنسو برسانے لگتی, ادھر نام سکینہ آیا ادھر آنکھیں آنسو برسانے لگتی. یہ تاثیر ہے,
اخلاص عباس، وفاء عباس، جوہر عباس۔ جناب عباس تشریف لے گئے، فرات تک پہنچنے کے لیے، نہر القما تک پہنچنے کے لیے کس قدر جنگ کی ہوگی جناب عباس نے، کیا آسانی سے پہنچ گئے ہوں گے، کیا آسانی سے پہنچ گئے ہوں، کس قدر بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جنگ کی ہوگی جب پہنچے ہیں۔ لیکن جب وہاں سے نکلے ہیں واپس، اور جذبہ یہ تھا کہ مشق کسی صورت سے خیمے تک پہنچ جائے، دشمنوں نے بھی یہ تہیا کر لیا تھا کہ مشق کو خیمے تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ کسی شقی نے ایک درخت کی آڑ لے کر جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شانے پہ وار کیا۔ خدا کی قسم ذرا دیکھو تو عباس کا حوصلہ، عباس کا ہنر جنگ۔ کسی کے ایک شانے پہ بھی وار ہونا تو دوسرے ہاتھ میں جو چیز ہو وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، مگر یہ عباس ہے کہ جو ہاتھ جس پر ضرب لگی ہے اس ہاتھ سے بھی مشق فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لی۔ توجہ ہے، اگر کسی کے ایک شانے پر بھرپور وار ہو تو دوسرے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ یہ عباس ہے کہ ادھر شانہ کٹا، ادھر عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشق لے لی، اور پھر جب دوسرا شانہ قلم ہوا تو شانے کی پرواہ نہیں ہے، فوراً کسی صورت سے مشق کو اس طرح سنبھالا کہ دانتوں سے مشکیزہ تھام لیا ہے جناب عباس۔ مجھے بعض بزرگوں کا جملہ یاد آتا ہے کہ کوئی کیسے کہے حضرت عباس سے کہ آقا ذرا آپ آواز دے کر، کسی کو آواز دے دیں، امام حسین کو آواز دے دیں کہ آئیں آقا میں نے مشق بھر لی ہے، پانی موجود ہے، میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے، آپ یہ مشق کسی صورت سے بچوں تک پہنچا دیں، مگر آواز دیں تو کیسے دیں، دانتوں میں مشق ہے۔ ہاں دل ہی دل میں حضرت عباس دعائیں فرما رہے، پروردگار کسی صورت سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، مگر جب جناب عباس کی یہ دعا پوری نہ ہوئی اور مشق کسی تیر نے آ کر مشق چھٹ گئی، پانی بہ گیا، اس کے بعد یقیناً کوئی سننے والا تو نہ تھا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اب عباس یہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار اگر یہ مشق خیمے میں نہیں گئی تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بس گفتگو ختم ہو گئی، نہ حد فضائل بیان ہو سکتی ہے نہ حد مصائب، گفتگو ختم ہو گئی۔ جناب عباس نے آواز دی جناب امام حسین کو اس انداز سے کہ آقا آپ پر آخری سلام۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جناب عباس کی وصیتیں سماعت فرمائیں۔ جناب عباس نے یہی کہا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے۔ اس وقت سرکار سید الشہداء نے یہی علم، جو آپ علم اٹھائیں گے، یہ علم اس علم کی شبیہ ہے، یہ علم جو عباس کے وفادار لہو میں تر تھا، لاش کے بجائے یہ علم لے کر سید الشہداء خیمے میں آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کہرام برپا ہوا ہے، جو حشر برپا ہوا ہے، جس طرح بیویوں نے ماتم کیا ہے، جس طرح بچوں نے ماتم کیا ہے، وا عباسا وا عباسا وا محمدا وا علیا، آج بھی آپ اسی طرح سے ماتم کریں اور اس عالم کا استقبال کریں، وا عباسا وا علیا وا محمدا۔